الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ محترم بزرگو، دوستو، عزیزو اور بھائیو، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 دسمبر سے قبل جو جمعہ تھا اس سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ جیسے ہم ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کا تذکرہ بھی ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ سبھی انبیاء کرام ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کے تذکرے سے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، حضرت مریم سلام علیہا کا قرآن مجید میں تذکرہ، یہ زیر بحث آ چکا۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تاریخی انبیاء کی تاریخ میں کے فریم میں فٹ کر کے دیکھیں گے کہ ان کا تاریخی انبیاء کرام میں مقام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کی تعلیمات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس بڑے اہتمام کے ساتھ اور بار بار بیان ہوا ہے۔ پہلے پارے میں پورا ایک رکوع ہے، آٹھویں پارے میں کم و بیش دو رکوع ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کے، یعنی ایک رکوع جو ہے وہ اس قصے کا بیان ہے اور پھر اسی کے تسلسل میں آگے بیان ہے کہ اس ریفرنس سے، اس حوالے سے نو انسانی کو جو ہدایات دی گئی ہیں، جن میں خاص طور پر لباس کا اہتمام، کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوواتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ ولباس التقوی ذلک خیر، رہا خدا خوفی کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے، اس کا ساتھ ساتھ اہتمام ضرور کرنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا، یقیناً وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے اور مانیٹر کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، جو بار بار آیا ہے اور اس کے حوالے سے نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد چھ پیغمبر ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کے، جن کا یہ خاص حوالے سے بار بار ذکر آتا ہے، اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ رسول کے جو تعین کے ساتھ کسی قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجے گئے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ ان قوموں نے انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم نو بھی ایک سیلاب میں غرق ہو گئی، اور حضرت ہود کی قوم قوم عاد وہ بھی ایک آندھی کا شکار ہوئی، اور پھر یہ سب کے سب کسی نہ کسی شکار میں، کسی نہ کسی عذاب میں گرفتار ہوئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایکسٹرمنیشن کر دی، ان قوموں کو تباہ کر دیا، اور اپنے پیغمبروں کو جن کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ ان کے ساتھ زندہ بچا لیا. قرآن مجید کا یہ مضمون ایک تو ان پیغمبروں کے بیان میں آیا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ پیغمبر بچا لیے گئے اور جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ غرق کر دیے گئے. لیکن قرآن مجید میں یہ مضمون دو مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ آیا ہے. ایک تو سورۃ صافات میں آیا ہے، وہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، طے پا چکا ہے اپنے پیغمبروں کے سلسلے میں کہ انہم ہم لہم المنصورون، کہ یہ سب کے سب ہیلپڈ ہیں، یعنی نصر کے معنی مدد، ناصر کے معنی ہیلپ کرنے والا، اور منصور کے معنی جس کی ہیلپ کی جائے. تو سب کے سب رسول منصورون ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کیے گئے ہیں. اور سورۃ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے، کتب اللہ ہو، اللہ تعالیٰ ہیز آرڈینڈ، کیا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ دو اصطلاحات جو ہیں، نبی اور رسول، نبوت عام ہے، یعنی سب کے سب رسول لازم النبی ہیں، لیکن سب کے سب نبی لازم الرسول نہیں ہیں. پھر مختلف اہل علم نے رسول کی مختلف تعریفیں کی ہیں. کچھ نے کہا ہے کہ جو اہل وحی ہیں یا جو باقاعدہ جن کو کتاب یا صحیفہ دیا گیا وہ تو رسول ہیں، اور جن کو کتابیں عطا نہیں کی گئی وہ جسٹ نبی ہیں. یہ ڈیفینیشن بھی فٹ نہیں بیٹھتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کسی کتاب کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، حضرت ہود علیہ السلام کی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا، پھر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان میں سے کسی کی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا. ہاں جو آگے چھٹے پیغمبر ہیں، چھٹے رسول ہیں، فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون اور آل فرعون کی طرف، موسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی باقاعدہ ایک کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی، ان پر نازل کی گئی، باقاعدہ تختیوں کی شکل میں وہ تورات انہیں عطا کی گئی کہ ان پر وہ لکھی ہوئی تھی، یعنی قلم کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں تھی، باقاعدہ وہ ریزڈ، جیسے نابیناؤں کے آپ نے دیکھا ہوگا جو اسکرپٹ ہوتے ہیں وہ انگلی پھیرتے ہیں اور وہ سب کچھ اس کے ذریعے سے پڑھ لیتے ہیں، تو باقاعدہ ریزڈ تختیاں تھیں جن پر وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے. پھر بعض لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جو اہل شریعت ہیں وہ رسول ہیں، اور جو اہل شریعت نہیں ہیں وہ رسول نہیں ہیں. تو اس ڈیفینیشن میں صرف دو ہی پیغمبر فٹ بیٹھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو تورات کی شکل میں شریعت عطا کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری شریعت عطا فرمائی، شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. پھر تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ کہ جو باقاعدہ تعین کے ساتھ یا کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف بھیجے گئے وہ تو رسول ہیں، اور جو بس جنرلی ایک گائیڈنس کے ساتھ بھیجے گئے لیکن نہ تو انہیں کوئی ایریا ڈیمارکیٹ کیا گیا کہ یہ اس ایریا کے آپ ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ سپورٹ کیا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پروٹیکشن پرووائڈ کی، تو وہ جو ہیں وہ نبی ہیں صرف، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ان ایکشن آیا، اور رسولوں کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اس میں یہ فٹ بیٹھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، صاف نظر آتا ہے، اور انہی کا قرآن مجید نے بار بار تذکرہ کیا ہے. ان کے علاوہ ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت جس کا قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر ہے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت اونچی شخصیت ہیں، لیکن وہ تعین کے ساتھ کسی خاص ایریا یا کسی خاص قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، لہذا ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہوا کہ جس قوم کی طرف یا جس بستی کی طرف وہ بھیجے گئے تھے انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. ہوا ہو ایسا معاملہ تو اس کا قرآن مجید میں کوئی باقاعدہ تذکرہ نہیں ہے. جہاں تک ان پیغمبروں کا تعلق ہے، اسی سیریز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء درمیان میں آئے ہیں، اور ان کے آخر میں بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ ایک معجزانہ شخصیت تھی، ان کی پیدائش بھی معجزانہ تھی. ان کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم سلام علیہا کو جو خوشخبریاں ملی اور جو سارے کے سارے معاملات ہوئے، یعنی معجزات کا ظہور حضرت مریم سلام علیہا سے شروع ہو گیا تھا، کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے پاس تازہ پھل جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، جس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ انا لکے حاضر، یہ سب کچھ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو نے کہا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معجزات کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بلکہ سچ پوچھئے تو حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ملنے سے پہلے شروع ہو گیا تھا. تو ایک معجزانہ شخصیت ہے، پھر معجزانہ طریقے سے پیدائش ہوئی، اور پھر وہ سارے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ظاہر کیے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، پیدائشی نابیناؤں کو بینا کر کے دکھایا، اور لیپروٹک پیشنٹ جو کوڑ کے مریض تھے انہیں تندرست کر کے دکھایا. تو یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص چیزیں تھیں کہ جو ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ پہلے مشکل تھا نہ بعد میں مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یعنی ان معجزات کے ظہور کا اعزاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بخشا. یہ تو ایک ان کی شخصیت کا رخ ہے. دوسرا جو اہم پہلو جس کی طرف آج میں توجہ کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخی انبیاء میں حیثیت کیا تھی. پہلے تو اس فرق کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رسول اور نبی کا فرق. رسول بھی پھر دو قسم کے، ایک وہ رسول ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے تو بنا کر بھیجے، لیکن ان کے ساتھ الہ کا صلہ استعمال نہیں کیا، الہ کا پریپوزیشن استعمال نہیں کیا کہ رسول الہ. اس کو آپ سمجھیں گے سورہ مزمل کی آیت جو بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، مکے والو ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا ہے شاہد علیکم تمہارے خلاف گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے مکے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام. فاصا فرعون الرسولا، لیکن فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو اس کے وبال میں اس کے جرم میں ہم نے ان کو دبوچ لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ جو ہے وہ آنند فانند ظاہر ہوا، دریا پھٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے، اور خشک راستہ دے کر فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر اندر آ گیا، اور جب پوری فوج اندر آ گئی تو سمندر کو چلنے کا حکم ملا، اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ ساری کی ساری فوج گھوڑوں سمیت وہ سمندر برد ہو گئی، سمندر میں ڈوب گئی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مقام رسالت کو واضح کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی متعین شخص یا متعین قوم کی طرف اپنے کسی نبی کو رسول بنا کر بھیج دیتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا تھا. وہ جب بھی میں نے الفاظ سنائے سورہ مجادلہ کے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے آرڈین کر دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب ہو کر رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب واعظ کہنے شروع کیے سینیگوگ کے اندر، ان کا جو یہودیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں انگریزی میں، اور اردو میں غالب میں کچھ اور کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا ہے. اس میں واعظ کہنے شروع کیے تو بہت امپریسو واعظ تھے. بائبل میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو پادری تھے وہاں پر، ظاہر ہے وہ ربائی ہوں گے، یہودیوں کے بڑے لیڈرز، تو بہت حیران ہوئے اور ان کے الفاظ بائبل میں نقل کیے گئے، ہی اسپیکس وتھ اتھارٹی. یہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے جسے کوئی خاص اتھارٹی اس کے پاس ہو. بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ جیسے انداز ہے نا مختلف ایڈمنسٹریشن کے، کہ بعض افسر جو ہیں وہ تحکمانہ انداز میں اپنے ماتحتوں سے بات نہیں کرتے، اور کچھ افسر جو ہیں وہ بڑے تحکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں، ان کی آواز میں بھی ایک روب ہوتا ہے۔ پھر عام جو انسان ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آواز کے اندر جو ہے وہ ایک روب ہوتا ہے، ہاں ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہ بھی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہی اسپیکس وتھ اتھارٹی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی مواعظ میں ان کی کرتوتوں کا پردہ چاک کرنا شروع کیا اور ان کی کرتوتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کی اور ان کی تجزیے کیے کہ تم دنیا دار اور لوگوں کو دھوکے دینے والے، کہیں فرمایا کہ تم مچھر چھالتے ہو، مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ جو ہے وہ نگل جاتے ہو۔ یعنی یہ کیا ہے، جب قوموں کے اندر انحطاط آتا ہے، خاص طور پر جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، مذہبی گروہ ہوتے ہیں، تو ان میں بڑی چیزیں جو ہیں ان پر ایمفیسس کم اور چھوٹی چیزوں میں ایمفیسس زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں بڑی چیزیں کیا ہیں، کاروبار میں دو نمبری، جھوٹ اور سود کی حرمت، یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ آپ کو شاید ہی کو مسجد ایسی ملے گی جو ان بڑی بڑی باتوں پر اپنے سامعین، اپنے مخاطبین، اپنی آڈینس سے خطاب کرے کہ سود نہ کھایا کرو، کاروبار میں دو نمبری نہ کیا کرو۔ باتیں کیا ملیں گی، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جو فرض بھی نہیں ہے، بارہ سنت ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس کو بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں وہ بھی اس کو فرض نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایک ایسی سنت کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پر ایمفیسس ہوگا۔ لیکن گویا خاموش اجازت سود کھانے کی، حرام خوری کی، وہ سب کے سب جو ہیں، یعنی اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، سنی بھی، شیعہ بھی، وہ سب دے رہے ہوں گے۔ اس پر یعنی ایسی چیزوں پر تبصرہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علماء کے، یہودی علماء کو، کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرو، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اب اس قسم کی تنقیدیں جو ہیں یہ برداشت کی جانے والی نہیں ہیں، اگر تو وہ انسان ہوں گے تو وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت جو تھی وہ انسانیت کے لیول سے گر چکی تھی، لہذا بجائے اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ بنایا اور ان کے خلاف ایک سو موٹیو ایکشن لیا کہ یہ جو شخص تقریریں کرتا ہے اس کی حیثیت کو اندازہ لگایا جائے، تجزیہ کیا جائے۔ اور یہودی کورٹس کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اور وہ الزام کے جو زبان پر لاتے ہوئے بھی طبیعت میں اپراہٹ ہوتی ہے وہ بھی الزام لگا دیا، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن ہرگز ہرگز وہ آؤٹ آف ویڈ لاک کسی تعلق کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کو بھی انہوں نے بہانہ بنایا اور یہ الزام بھی ان پر تھوپ دیا کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، اور سولی کا حکم نامہ جاری کیا جس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ یہودیوں کا، سوری عیسائیوں کا اس معاملے میں موقف یہ ہے، یعنی یہودیوں نے تو ان کو اللہ کا رسول مانا ہی نہیں، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا رسول تو کم لیکن اللہ کا بیٹا بہت زیادہ مانا۔ یعنی ان کے جو دین و مذہب کی بنیاد بنا وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، لیکن اب ان کا جو انہوں نے ٹرائل کی ان کے خلاف، اور جس کے نتیجے میں اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو سولی چڑھایا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپریری ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ کون ہے، یہ حضرت زکریہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زکریہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور حضرت مریم کے وہ خالو ہیں۔ اچھا، اگر حضرت مریم خالو ہیں حضرت مریم کے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں ماموں لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن اسی زمین پر، اسی جگہ پر، اسی علاقے میں یہ دو واقعات پیش آئے کہ ایک رقاصہ رقص کرنے والی ڈانس کرنے والی عورت جس کا ڈانس بادشاہ کو بہت پسند آیا, تو اس نے کہا مانگے مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. کیوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تنقید کیا کرتے تھے, بے حیائی کے خلاف لوگوں کو متنبہ کرتے تھے اور یہ ڈانس گانوں سے منع کرتے تھے, اور خاص طور پر کہتے ہوں گے کہ تم رقاصاؤں کے ڈانس نہ دیکھا کرو, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اس کو سارا کا سارا غصہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر تھا, لیکن بادشاہ اتنا زیادہ امپریس ہو چکا تھا اس ڈانسر سے کہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس کی خدمت پیش کر دیا اور اس کا تقاضا پورا کر دیا. ادھر کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ججمنٹ پاس ہوئی, اور وہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ جو بھی تھا حضرت عیسیٰ سمجھ کر حضرت عیسیٰ کے حواری جوڈیاس کو سولی پر چڑھا دیا گیا, لیکن ہمارے ایمان کے مطابق سولی تو وہ چڑھا, اور قرآن مجید الفاظ میں ولیکن شبہ لہم, اللہ تعالیٰ کے نے ان کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیا گیا, ایک کنفیوژن پیدا کر دیا گیا کہ وہ کنفیوز ہو گئے کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں یا عیسیٰ وہ جوڈیاس ہے, اور انہیں اس کو سولی چڑھا دیا. سوال ایک بہت عام یہاں پر یہ ہے کہ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام سوتیلے نبی تھے؟ نہیں, ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے. اور قرآن مجید میں جمع کے صیغے میں بنی اسرائیل کے خلاف جو چارج شیٹ ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کر دیا دنیا کی امامت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اس کی وجوہات میں جو ایک بڑی اہم وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ قتلہم الانبیاء, اور ان کا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا یہ ایک جرم ہے. جمع کے صیغے میں اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ جو ہے یہ تین سے شروع ہوتا ہے, دو سے شروع نہیں ہوتا. یعنی اردو میں انگریزی میں پلورل جو ہے وہ دو سے شروع ہوتا ہے, سنگولر اینڈ پلورل, لیکن عربی زبان میں دو کے لیے ایک سیپریٹ فارم ہوتی ہے اور پھر تین سے شروع ہوتا ہے جمع کا صیغہ. تو یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے تو متعدد انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, اور قرآن مجید نے ان کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا اور اس کی باتیں انہیں اچھی نہ لگیں تو ان میں سے کچھ کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا, اور کچھ کو انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور ان کی بات نہیں مانی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی پرووائڈ کی اور حضرت یحییٰ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی, تو یہ کیا کچھ فرق تھا ان دونوں میں؟ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اپنے سچے نبی نہیں تھے, یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچا نہ سکا؟ یہ دونوں باتیں جو ہیں ہمارے ایمان کے خلاف ہیں. ہم حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں, اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اگر وہ چاہتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید نہ کیا جاتا. بنی اسرائیل کے خلاف جو علماء ہیں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے, بہت لمبی چارج شیٹ ہے, اس میں ایک کیا کہا ہے ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, یعنی ان کے چارجز جو ان کے خلاف لگائے گئے, الزامات جو ان کے خلاف لگائے گئے جس کے بنیاد پر انہیں معذور کیا گیا نو انسانی کی رہنمائی سے, ان میں سے ایک اہم چارج کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ ہم نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھایا, ان کو قتل کیا. رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے, ما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, اصل میں ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا, اور انہوں نے وہ حرکت جو ہے وہ کر ڈالی. اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا, لیکن حقیقتاً حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا. وإن الذین اختلفوا فیہ, اور یقیناً وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں, لفی شک منہ, وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں, وما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کو کوئی علم حاصل نہیں ہے ان چیزوں پر، بس وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یعنی وہ سارا کا سارا جو ان کے سامنے آیا معاملہ کہ جو رومی سپاہی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے فلسطین پہنچے، وہاں انہیں پوچھا کہ جی ہم نے اس شخص کو پکڑنا ہے، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے، اس کو پتا ہوگا. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ پولیس جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو اس کے رشتہ داروں میں سے کسی کو پکڑتی ہے، یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ان کو ٹریس کرتی ہے، تو اس سے وہ ملزم تک یا مجرم تک وہ پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ قریبی ہے، اور وہ بک گیا 30 کی سلور کوائنز پر عیسائی روایت کے مطابق، اور وہ ان کو اس باغ تک لے گیا سپاہیوں کو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ چھپے ہوئے تھے. نشانی بتائی، نشانی کیا ہوگی کہ جس کو سب آقا کہہ کر پکاریں وہی عیسیٰ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے بدل دیا، اور لوگوں کو اب وہ حضرت عیسیٰ دکھ رہا تھا. تو جب وہ باقی حواریوں کے سامنے پہنچا تو باقی سب نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، آقا، اور سپاہیوں نے اسی کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی چڑھا دیا گیا. لیکن یہاں پر جو نوٹ کرنے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو قتل کیا، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں. اور آگے جا کر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. رفعت کہتے ہیں نا بلندی کو، رفع اٹھا لیا عیسیٰ کو اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا، یہ بغیر حکمت کے نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی صاحب شریعت رسول نہیں تھے، یہ اسرائیلی تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جس کے معنی ہے عبداللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی تھے، حضرت یعقوب کی نسل سے تھے، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. تو قرآن مجید میں سورہ صف کے اندر ان کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے کہ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام واضح ہوتا ہے کہ وہ کہاں تھے، کہاں کھڑے تھے انبیاء کرام کی صف میں. قطار ہوتی ہے نا، تو جب قطار لگتی ہے تو اس میں ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے. کوئی شخص فرض کیجئے کوئی بل جمع کرائے جا رہے ہیں، تو کوئی شخص جو ہے کسی وجہ سے اس لائن میں سے ہٹتا ہے تو وہ زمین پر نشان نہیں لگاتا کہ میں یہاں کھڑا، اس لیے قطار تو آگے چلی جائے گی، واپس آئے گا تو کوئی کھڑا نہیں ہونے دے گا. اصل چیز کیا ہے، قطار کی اصل حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کے آگے کون ہے اور اس کے پیچھے کون ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، کس سے پہلے ہیں اور کس کے بعد ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، اگرچہ درمیان میں 600 سال کا فصل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے رفع آسمانی کے 610 سال گزر چکے تھے جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا. تو یہ فصل تو ہے، لیکن درمیان میں چونکہ کوئی نہیں ہے تو اس قطار میں پیچھے آگے انبیاء کرام کی ایک پوری جماعت ہے بنی اسرائیل میں سے، اور اس جماعت میں انبیاء کرام کے اعتبار سے آپ کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس حیثیت کو بیان کرتے ہیں کہ میں کون ہوں. سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. کیا کرتے ہوئے؟ مصدقاً، تصدیق کرتے ہوئے، یا تصدیق کرنے کے لیے، کس کی؟ لما بین یدی من التوراۃ، اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. بائبل میں اسی مفہوم کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. تورات جو تھی وہ شریعت پر مبنی تھی, قانون تھا اس میں پورا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرا فنکشن کیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی ایسا رسول بن کر آیا ہوں جو نئی شریعت تمہیں دے گا. میں تمہیں تمہارے اندر اصلاح کے لیے آیا ہوں. اور ان کے سارے جو واعظ ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں آج بھی بائبل میں, جو بھی جس حد تک بھی اس میں صداقت ہے, وہ سب کے سب کیا ہیں, اصلاحی بیانات ہیں. ایسا نہ کیا کرو, ایسا نہ کیا کرو, ایسا نہ کیا کرو, تو وہ سب کے سب یہ ہیں اصلاحی بیان ہیں. کہیں کوئی نئی شریعت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لایا کوئی حکم سسپینڈ کر کے یا توڑ کر کوئی نیا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر نہیں تشریف لائے تھے. تو انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرنے کے لیے یا تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا. اور دوسرا میرا فنکشن کیا ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ, اور میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں یا خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں. جو لوگ عربی جانتے ہیں کہ اگر اس کو مفعول سمجھا جائے, وہ مفعول کہ جس کا مقصد جو ہے وہ جس میں بیان کیا جاتا ہے مقصد, اس مقصد کے لیے مفعول لہو جسے کہتے ہیں عربی زبان میں, عربی گرامر میں, تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بات تشریف لائیں گے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اور اگر اس کو آپ مفعول حال مان لیں تو پھر ترجمہ ہوگا تمہیں خوشخبری دیتے ہوئے آیا ہوں. وہ مصدقاً و مبشراً برسولاً, اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد تشریف لائیں گے, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب دیکھیے آگے, فلما جاءہم بالبینات, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر. اب وہ واضح نشانیاں کی ہیں کیا ہیں, وہ ان کے معجزات ہیں, مردوں کو زندہ کرنا, نابینا کو بینا کرنا, کوڑی کو تندرست کرنا, اور کھڑے ہوئے آدمی کو بتا دینا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو, یعنی بغیر ایکس رے الٹرا ساؤنڈ کے یہ بتا دینا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے اور تم اپنے گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو, تمہارے فریج میں, تمہارے سٹور میں کیا پڑا ہوا ہے, تمہاری کچن میں کیا پڑا ہوا ہے, یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے. تو اس کا کیا, یہ نشانیاں تھیں ان کی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی, اللہ کے علم سے. اس لیے کہ یہ کوئی بھی کام وہ کرتے تھے تو وہ اسے اپنی طرف منسوب نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے. کہ قبرستان میں گئے اور کسی مردے کے سرہانے کھڑے ہو کر کہا قم باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, میرے حکم سے نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسپوکس مین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہے ہیں اور ان کو کھڑے ہو جاؤ, اور وہ مردہ نکل کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو یہ ساری نشانیاں دیکھ کر, فلما جاؤں بالبینات, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے, قالو, تو وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین, یہ تو ایک کھلا جادو ہے. یہ تو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دو حیثیتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تورات لانے والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان برج کی تھی. پیچھے بھی ایک شریعت ہے اور ان کے بعد بھی ایک شریعت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی جو شریعت ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور دوسری آنے والے شریعت کا استقبال کر رہے ہیں, اس کی خوشخبری دے رہے ہیں. پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو مان رہے ہیں, اس لیے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ, اس میں یہ بات خاص طور پر ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے گا میری طرف سے, تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو پہلے پیغمبر لے کے آئے تھے, تو تمہیں لازماً اس کو ماننا ہوگا, اس کی تصدیق کرنی ہوگی, اس کا انکار نہیں کرنا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہونے کے ناطے سے, اسرائیلی ہونے کے ناطے سے پچھلے تمام پیغمبروں کی تصدیق کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا خبر دے رہے تھے. اچھا اب اگلا جو حصہ ہے اس کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو زندہ اٹھایا کہا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے بھی میں آیت آپ کو سنایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ حکمت کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک موجزانہ شخصیت ہے اور تاریخ کا دھارا جس طرح بڑھ رہا ہے اس میں ویسٹ جو ہے وہ بہت بڑی طاقت جو ہے وہ بن چکا بھی ہے اور مزید بھی اس کی طاقت بننے کے امکانات ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی قیادت میں اور بنی اسرائیل کی پشت پناہی سے دنیا میں ظلم جو ہے اپنی آخری انتہاؤں کو پہنچنے والا ہے. انہوں نے شام میں کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, بوسنیا میں کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, افغانستان میں کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اب وہ پر توڑ رہے ہیں. امریکہ کی جو پرانی روایت ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی ملک سے وہ ناکام ہو کے نکلتا ہے تو پھر اس کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان پر ملبہ ڈال کر کے انہوں نے ہماری شکست کا سبب بنے اس کو تباہ کر کے آئے. اب نظر ان کی پاکستان پر ہے لیکن صرف ابھی تک جس چیز کا ان کو ڈر ہے وہ کیا ہے, وہ پاکستان کا ایٹم بم ہے. اگر پاکستان کوئی ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو اب تک وہ پاکستان کو دنیا صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہوتے, لیکن یہ ساری جو پلاننگ مختلف انداز سے ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ آ جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو قائل کر لیں کہ نہیں 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 یہ دنیا میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہے اور یہ ہے, اور ایٹم بم جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس سے لے لیے جائیں اور پاکستان کو ان عام کر دیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا یہ بھی کوئی عام سی بات نہیں ہے. آج دنیا کے جو ان مغربی طاقتوں کے جو سورسز ہیں ان کے اعتبار سے امکان ہی نہیں ہے کوئی. یہ گوگل وغیرہ جو جس سے ہم نیویگیشن لیتے ہیں یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا, دیکھنے والا, ہر چیز کا جاننے والا, ہر چیز سے خبردار ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر یہ سارے کے ساری قوتیں جو کھڑی ہیں, اور آپ اپنا گھر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں گوگل میں جا کے, قرآن اکیڈمی جو ہے وہ آپ کو گوگل کے اندر جو باقاعدہ نام کے ساتھ نظر آتی ہے, تو اصل میں یہ میسج کیا ہے؟ یعنی وہ جو نیویگیشن کا پروسیس ہے وہ تو ایک بہرحال ایک سروس ہے جو انہوں نے پرووائڈ کی ہے, لیکن اس سروس کے اندر ان کی طرف سے ایک تھریٹ ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم کہیں ادھر ادھر ہل کے جا نہیں سکتے. کلیم کیا ہے ان کا کہ کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ جتنے مرضی طاقتور ہوں اللہ تعالیٰ بہرحال ہمارے ایمان کے مطابق ان سے زیادہ طاقتور ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں جمعے کے خطبے میں ایک روایت کے مطابق سورت قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً سورہ قاف کی وہ آیات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میں جمعے میں تلاوت کیا کرتا ہوں کہ جس میں ارشاد ہوا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ان سے پہلے, یہ ان کون ہیں؟ مکے والے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا. فجا باسنا بیا وکم اہلکنا قبل ہوں من کرن ہم اشد من ہم بتشن, جو ان سے زیادہ اسٹرانگ تھے پکڑ کے اعتبار سے. وہ نقب و فل بلاد, اور انہوں نے شہروں کا بستیوں کا چپا چپا جو ہے وہ ناپا ہوا تھا. یعنی ان کو کلیم یہ تھا کہ ہماری سلطنت کے اندر کوئی جسے پنجابی کہتے ہیں چڑی بھی نہیں پھڑک سکتی ساڑھوں دس سے بغیر, یہ ان کا کلیم تھا. حل میں محیث, تو کیا وہ کہیں بھاگ کے جا سکے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے چپا چپا جو ہے وہ ناپا ہوا ہے, حل میں محیث, تو کیا وہ کہیں بھاگ کے جا سکے؟ ان فی ذلک لذکرا, یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. ان فی ذلک لذکرا, اس میں ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب, ہر صاحب دل کے لیے. مجھے اقبال نے کہا تھا دل بیدار پیدا کر, کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری, تو وہ زندہ دل, جس کا بھی دل زندہ ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے, تو اس کے لیے ایک نشانی ہے, نصیحت ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السماء وهو شهید، یا وہ کان لگا کر سنتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اس کے لیے ایک نصیحت ہے. آج ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمارے سارے دانشور جو ہیں، لکھنے والے اور جو بولنے والے ہیں ریڈیو پر ٹی وی پر، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو ریئلسٹک بتاتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اے ریئلسٹک اپروچ. ڈی فیکٹو پوزیشن کیا ہے؟ کہ ہم مغربی طاقتوں سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لہذا سرنڈر کرو ان کے سامنے. اور یہی ویسٹ جو ہے وہ ان کو کھلا پلا کر، ان کو بڑی بڑی بھاری تنخواہیں دے کر اور بڑے بڑے بھاری ان کو جو ریکمپنسیشنز دے کر، یہی چاہتا ہے کہ یہ وہ کام کریں، وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر اس کی رحمت کے سائے میں آنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اپنے لچن بدل لیں، اللہ کی بندگی کے راستے پر آ جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پیچھے آئے گی تو پھر ہمیں کوئی بچھاڑ نہیں سکتا. یہ آیت اول تو یاد کریں، یہ آیت بھی، یہ دونوں آیات بھی یاد کریں، یا کم سے کم نمازوں میں کثرت کے ساتھ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل ضرور پڑھیں. اس سے آپ کے اندر طاقت آئے گی کہ وہ ابرہ جو یمن سے ہاتھی لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مزدلفہ کے اندر، یہ جو کرتے ہیں نا حج، تو عرفات سے چلتے ہیں تو پھر رات گزارتے ہیں مزدلفہ، وہیں پر وہ وادی ہے، وادی محصب کے، جہاں پر وہ ابرہ کا لشکر جو تھا وہ ابابیل کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، لیکن وہ کنکریاں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے میزائل تھے. کہ کنکری جو ہاتھی پر سوار شخص تھا اس کے سر میں گھسی اور پار کرتی ہوئی پورے جسم میں سے گزر کر ہاتھی کو بھی پار کر گزر گئی، اور وہ ہاتھیوں کا لشکر ڈھیر ہو گیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو کی پاور پر اپنا یقین جو ہے وہ بٹھانا چاہیے کہ الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں مغرب کی، انہیں معلوم ہے کہ جب سے مجھے یہ مضمون کلک ہوا ہے کہ ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ تازہ کرنا چاہیے، میں اکثر مغرب کی نماز میں یہ سورۃ الفیل پڑھتا ہوں تاکہ مجھے تو کم سے کم یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے. تو اب جو دنیا میں پلان ہو رہا ہے، خاص طور پر 9/11 کے بعد، اس پلان کو پوری طرح روب عمل لانے کا اہتمام کیا گیا ہے. افغانستان پر حملہ یہ اسی کا حصہ ہے، اور یہ تو اب سب کو معلوم ہی ہے کہ یہ 9/11 ایک ڈرامہ تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے گرد شکنجہ جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا، پہلے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک لیڈر عطا کرے گا، وہ جو امام مہدی کے نام سے ہم جن کو پہچانتے ہیں، ان کی قیادت میں مسلمان متحد ہو جائیں گے. ابھی کیا ہے، مسلمان منتشر ہیں، اور ویسٹ کی کوشش کیا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں کبھی نہ جڑیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر ایک غیبی بندوبست ہوگا کہ وہ جو حضرت مہدی ہوں گے ایک عام مسلمان، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور ان پر امت جو ہے وہ متحد ہو جائے گی، اور ان کی قیادت میں جب وہ لڑے گی ویسٹ کے ساتھ تو انہیں پہلے بہت سی کامیابیاں حاصل ہوں گی. لیکن چونکہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سیٹ بیک پہنچیں گے، اور دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر وہ منحصر ہو جائیں گے، اور ایک دن وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے. تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس مسجد کے مشرقی مینار، سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے. حضرت مہدی اور سب لوگ جو وہاں موجود ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں. حضرت مہدی انہیں آفر کریں گے کہ یا ابن مریم، مریم کے بیٹے، صلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اماموں کو منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے اب تمہارے پاس آیا ہوں. اور وہ حضرت مہدی کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے. یہ سمبل ہوگا کہ اب یہ رسول کی حیثیت میں نہیں ہے، ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہی. تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ دوسرا موقع ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کو دیا جائے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں مان لیں کہ یہ وہی ہے حضرت عیسیٰ ہے، لیکن یہودی پھر اس کا انکار کریں گے. لیکن اس بار جو عیسائی ہوں گے وہ عیسیٰ ابن مریم کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، وہ بھی ہماری طرح، وہ پہچانیں گے اور وہ ان کی ہدایت کے مطابق اسلام قبول کریں گے اور امت مسلمہ کے فرد بنیں گے. اور پھر جو یہودی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، پہلے روز سے جنہوں نے پہلے بھی ان کا انکار کیا, اپنے خیال میں سولی چڑھایا, وہ انکار کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی وہ سنت کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا یہ فیصلہ, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. اب وہ فیصلہ روب عمل آئے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کا جو ایک جھوٹا مسیح بھی پہلے پیدا ہوگا, جس کو ہم عام طور پر دجال کے نام سے پہچانتے ہیں. دجل کے معنی ہے فریب, دھوکا. دجال انتہائی دھوکے باز مسیح, یعنی ایک دو نمبر مسیح جو ہے وہ عیسائیوں کے یہودیوں کے اندر پیدا ہوگا. اصفہان میں اس کی پیدائش ہوگی, یہ ایران میں ایک مقام ہے, وہاں پر یہ پیدا ہوگا, اور وہ قیادت کر رہا ہوگا ویسٹ کی اور یہودیوں کی. تو حضرت عیسیٰ وہ بھاگنے لگے گا, جب وہ دیکھے گا شکست جو ہے وہ ہمیں ہو رہی ہے, تو وہ بھاگنے لگے گا. مقام لد کوئی جگہ ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے, وہاں سے وہ بھاگنے لگا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر وہاں اسے قتل کرے گا. اور ذہن میں رکھیے گا کہ لیڈا جو ہے یہ اسرائیل, یعنی اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے, تو شاید وہی وہ مقام ہوگا کہ جہاں وہ فلائی کرنے لگا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے. پھر احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ معجزاتی شخصیت ہیں, تو جدھر نگاہ دوڑائیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اصل میں, یعنی یہ جو اس وقت دنیا میں عروج ہے دجالی فتنے کا, وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. اس کا ڈراپ سین ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اب وہ کس طرح ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے یا قرآن مجید میں کہی گئی ہے, اس پر تو ہمارا ایمان ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن ایگزیکٹ کیسے ہوگی, وہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے گا تو پھر انہی کا میڈیا جو ہے وہ ہمیں دکھائے گا کہ وہ کیسے جو ہے وہ مرا ہے اور کیسے پکڑا گیا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے. لیکن یہ چیز بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو میں نے جو تین ہفتے پہلے ابتدا کی تھی گفتگو کی, کہ ہم نے ایک ایسا انداز اختیار کر لیا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں, یہودیوں کے پیغمبر ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پیغمبر ہیں. نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ہم عیسائیوں سے بڑھ کر انہیں مانتے, ان کا احترام کرتے ہیں, اور ان کا من باپ پیدا ہونا ہمارے عقیدے میں شامل ہے, اور ان کا رفع آسمانی بھی اہل سنت کے عقائد میں شامل ہے. تو اور پورا جو دنیا کا پورا نقشہ ہے, دنیا کی پوری جو تاریخ گزری ہوئی تاریخ بھی اور آنے والی ہسٹری جو ہے, اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت اہم مقام ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور یہ بہت بڑا موضوع ہے گفتگو کرنے کے لیے. آج کل ہمارا گپ شپ کا بڑا رواج ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی خوب پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں, تو یہ پیغام جو ہے یہ بھی عام کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے, اور اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام حقائق کو سمجھنے, ان پر ایمان رکھنے اور دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا